مومنین، سورہ کہف کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، جس میں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ پہلی آیت ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں۔ کسی فضیلت یہ کہ اگر آپ جمعہ کی رات کو پڑھیں تو آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے آپ کے دل پہ اترے اور آپ کے عمل بھی نیک ہو۔ سورہ کہف کے بارے میں یہ ہے کہ کفار یہود کے پاس گئے اور کہا کہ یہود یہ شخص جو ہے سرکار کے بارے میں کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو ہم کو کچھ اسے سوالات کروانا تاکہ کچھ ہم ان کے لیے مشکل پیدا کریں۔ تو یہود نے کہا، یہودوں کے جس کارر تھے انہوں نے کہا کہ ان سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھو، دو میں ہاں کر دیں ایک میں نہ کر دیں سمجھ لینا کہ یہ نبی ہیں، دو میں ہاں کر دیں اور ایک میں نہ کر دیں سمجھ لینا نبی ہیں۔ تو دو میں ہاں کون سی؟ کہا کہ ایک تو ان جوانوں کا قصہ پوچھو، جوانوں کا قصہ پوچھو یعنی اصحاب کہف کا، اور دوسرا قصہ پوچھو اس شخص کا جس نے مغرب اور مشرق کی دنیا کو جیت لیا تھا، ذوالقرنین کا، ان کا قصہ پوچھو اور روح کے بارے میں پوچھو۔ تو کہا کہ اگر یہ ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کا قصہ صحیح صحیح سنا دیں اور روح کے بارے میں کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تو سمجھ لینا نبی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ جھوٹا ہے۔ تو قرآن میں جب سورہ کہف نازل ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں قصوں کو بیان کرا کریم نے، اور جب روح کی بات آئی تو روح کی بات جب آئی جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح کے بارے میں منع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ اس کا علم تھوڑا سا ہی دیا گیا ہے، اس بارے میں بات ہو چکی ہے پہلے بنی اسرائیل میں، تو روح کے بارے میں سرکار نے منع کر دیا، اللہ نے منع کرایا قرآن میں کہ بہت کم علم ہے، لیکن یہ دونوں قصوں کے بارے میں کھل کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں جب آپ یہ قصے سنتے ہیں، اللہ کا کلام اللہ نے خود بیان کرا ہے، تو جب یہ سوال کرنے آئے تھے تو سرکار نے کہہ دیا تھا میں تم کو یہ بات کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تھا، تو 15 دن تک کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جبریل لے کے آیا سورہ کہف، کیونکہ کہنا یہ نہیں کہا تھا سرکار نے کہ میں تمہیں کل کہوں گا، اس کے بارے میں بھی آیت آئی ہے، ابھی اپن انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر پھر میں جائیں گے، تو اس کا بارے میں بھی کہا کہ یہ مت کہہ دینا کہ میں کام کروں، اس کے بارے میں آیت آئی ہے، انشاءاللہ جب تفسیر میں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں تفسیر سے بیان ہوگا کہ جب بھی ہم کچھ کام کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر بھول جائیں تو پھر جب بھول جائیں تو پھر کہہ دیں انشاءاللہ، لیکن کہیں ضرور انشاءاللہ۔ تو جب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ کا لفظ نہیں استعمال کرا تو دوسرے دن وہی نہیں آئی، 15 دن بعد آئی۔ جب ہم یہ قصہ سنتے ہیں نا، ایک عجیب ڈھنگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قصوں بیان کرتا ہے، اللہ ہماری وہ آنکھ کھولے جو اس کی اللہ کی معجزات کو جس طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے ہم کو وہ دکھنے لگے کہ کس طریقے سے اللہ بیان کر رہا ہے، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب جیسے یہ آیت جو پہلی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تمام تعریف خدا کے لیے جس نے میرے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یہ تو ایک پہلی بات ہے نا، پہلے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے کی بات روحانی بات بیان کروں گا کہ خدا نے کیا کہا کہ ساری تعریف اللہ نے اپنی کری ہے، کہا کہ ساری تعریف میری ہے کہ میں نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کری، اس میں کوئی طرح کی کجی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس کتاب میں، کوئی بھی اس کے اندر ایسی بات نہیں جو کہ غلط ہو، کوئی برائی نہیں ہے، اپنی اس میں سے تعریف کری، الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ میں نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کری ہے۔ جب آپ یہ قصے سن لیں گے نا، اب میں بات پہ آ رہا ہوں، آپ قصے سن لیں گے نا تو یہ الحمدللہ عزیز جو ہے نا زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اس کیف کی بنیاد پہ. اسی لیے گناہ بھی بخش جائیں گے. وہ الحمدللہ انزا العبدی کہ اب جو کتاب جو نازل کری ہے جب آپ یہ دو قصے سن لیں گے جو روحانی جاگے گی اور اللہ کے اوپر ایمان بڑھے گا تو واقعی آپ الحمد سمجھ میں آئے گی اللہ کیا اپنی تعریف کر رہا ہے. تب جا کے سمجھ میں آئے گا اللہ تعریف کیوں کر رہا ہے آپ نے اگر آپ کیف کو آپ سمجھ لیں. اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے, اس کو شیطان لے کے نازل نہیں ہوا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. قیمم لی یندر بسن شدیدم مل دن یبشر المومن لدینہ یعلمون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. سیدھی بات, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو خوشخبری سنا دے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے عمدہ اجر مہیا ہے. قیمم یہ کس بات, دوسری آیت ہوئی قیمم, سیدھی بات کیا مطلب ہے قیمم کا؟ قیمم کس کے لیے کہہ رہا کر اللہ؟ قیمم قیمم اللہ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے. قیمم کہ سیدھی بات, قیمم کس کو کہتے ہیں؟ میزان نے سمجھایا قیمم اس کو کہتے ہیں جو کسی کو کاموں کو مینیج کرے. اگر آپ گھر کے سربراہ نا آپ گھر کو مینیج کرتے نا, آپ کے پاس لوگ پوچھنا آتے نا کہ کیا کریں آپ کا گھر کے, آپ سردار ہیں اس گھر کے, بتائیں گھر میں کیا ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں قیمم. قیمم یہ کتاب وہ ہے جو قیمم ہے, سیدھی بات کرتی ہے, سیدھی بات کرتی ہے. پہلے تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کچی نہیں رکھی ہے, کہیں بچا کر دیا کہ اس میں میں نے کسی طرح کی بتا دیا. پہلے پرفیکشن بتا دیا کتاب کا, پرفیکشن کتاب کا یہ ہے کہ وہ کوئی طرح کی اس میں برائی نہیں ہے. پہلے کمال بتا دیا, اس کے بعد اس کا ریزن بتایا کہ کیوں اس میں برائی نہیں, کمال پہ کیوں ہے کہ قیمم کتاب سیدھی بات کرتی ہے, ٹیڑھی بات نہیں کرتی ہے, اس میں کسی طرح کروکیڈنیس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قیمم کتاب ہے, سیدھی بات کرتی ہے. کیا سیدھی بات کرتی ہے؟ تاکہ بتا دے اس کتاب میں لوگوں نے اللہ کا سخت عذاب کی خبر دی ہے. کس کو سخت عذاب کی خبر دی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکوں کو منافقین کو سخت عذاب کی خبر تو ہے ہی ہے, لیکن اگر ہم بھی گناہگار ہیں مومنین ان کے لیے بھی عذاب ہے. عذاب گناہ ہے تو عذاب بھی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ قیمم کتاب کی سیدھی باتوں کو ہم سمجھیں. اور کیا کہا ہے؟ اور ان مومنین کے لیے خوشخبری سنا دیں جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے عمدہ اجر مہیا ہے. جو کہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کے لیے عمدہ اجر مہیا ہے. ماکثین فیہ ابدا, جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. ماکثین فیہ ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کتاب قیمم کتاب سے ہمارے گناہوں سے ہم دور ہوں, تاکہ ہم ان بہشتوں میں جا سکیں جس میں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے. اس میں جو لفظ آیا ہے, کیا لفظ آیا ہے؟ بسن شدیدن, سخت عذاب لفظ آیا نا, بسن شدیدن پڑھا. تو بسن شدیدن سے یہ بھی مراد ہے, تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے جس طریقے سے سیف اللہ بن کے اللہ کی تلوار بن کے جس طریقے سے مطلب لوگوں کو عذاب, منافقین و مشرکین کو جو عذاب دیا وہ اکثر شدید تھا, اللہ کی طرف عذاب تھا, ید اللہ تھے نا, اکثر شدید. وہ یندر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اور لوگوں کو ڈرا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. مطلب اس چیز سے ڈراؤ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. کس کس نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا؟ مشرکین نے کہا نا کہ جنات اور فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں, یا بیٹیاں بھی کہا نا. اس طرح آگے مشرکین تو اتنی اس طریقے سے آگے بڑھ گئے کہ مشرکین نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کی پہلے شادی ہوئی, اس کی بیوی تھی, وہ بھی وہی فرشتہ بھی تھی, پھر اولاد فرشتہ ہوئی, کچھ بیٹے ہوئے کچھ بیٹیاں ہوئیں, یہاں تک بھی مشرکین نے کہا ہے. جو کہیں کمیں. پھر اس کے بعد عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان سب نے اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں بنائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا اور ان لوگوں ڈراؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. ماں اس بات کو نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا. یہ بڑی غلط بات ان کی منہ سے نکل رہی ہے. یہ لوگ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بولتے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اولاد ہے, کہا کہ نہ تو ان کو اس بات کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کا علم تھا جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بہت بری بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بول رہا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں یہ کسی کتاب کے پیرو نہیں ہوتے ہیں, اپنے باپ دادا کے پیروکار ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا, پورے قرآن میں یہی بار بار آیا ہے, کتابوں کو نہیں مانتے تھے, باپ دادا جو کہتے تھے جو بھی رواج تھے وہ ان کا خدا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ نہ تو ان کو ایسا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. یہ بڑی بری بات ان کے منہ سے نکلتی ہے, صرف جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے کہ وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں؟ یہ بڑی عجیب آیت ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے غم سے کہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے؟ کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ سرکار سے پوچھ رہا ہے کیا آپ ہلاک ہو جائیں گے. یہ جو غم تھا نا سرکار کا کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے, یہ جو غم تھا نا یہی سرکار کا غم کے سب سے بڑا وزن تھا ان کا کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لائے. تو سرکار کا غم بیان کر رہا ہے اللہ نے کیا آپ کے مر جائیں گے, آپ ہلاک ہو جائیں گے کیا کہ یہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک طرف تو سرکار کو اللہ سے اتنی محبت, دوسری طرف سرکار کو لوگوں سے محبت, بیچ میں سرکار کھینچے ہوئے تھے لوگوں سے. نبی آپ بنتے ہی نہیں جب تک آپ کو خدا کی خلقت سے محبت نہیں ہو. نبی آپ بنیں گے جب اللہ کے آپ سب سے زیادہ پیارے نہیں ہوں گے. دونوں طرف سے آپ کھنچ جاتے ہیں. سرکار کو اس میں ہلاک ہو جا رہے تھے سرکار کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے میرے پروردگار پہ, میرے پروردگار پہ ایمان کیوں نہیں لاتے لوگ. اللہ نے بتا دیا کیا تم اپنی جان دے دو گے اگر اس کلام پہ ایمان نہیں لائیں گے تو, کیا جان دے دو گے اپنی کیا. سرکار کہتے ہیں نا کہ جتنی ایزا مجھے پہنچی ہے کسی نبی کو نہیں پہنچی. یہ خاص ایزا تو یہ بیان کر دی نا, مر جاؤ گے کیا, ہلاک ہو جاؤ گے کیا کہ قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ جو محبت سرکار کو اللہ سے تھی قرآن سے تھی کسی کو نہیں تھی, یہ سبھی مانتے نا. جو محبت سرکار کو لوگوں سے تھی کسی کو نہیں تھی, سب مانتے ہیں نا. کیا سرکار کو جو لوگوں سے محبت تھی کسی اور شخص کو اس کائنات میں ہوئی ہے کیا؟ یہ جو کھچن تھی اسی کی, یہ جو کھچن تھی اس کی سرکار نے بیان کرا جتنی ایزا مجھے پہنچی کسی کو نہیں پہنچی. جو ایزا مجھے پہنچی ہے, ایک ایزا تو یہ ہے جو کہ یہ بیان ہے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں مومنی سے جو قرآن کی تفسیر جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کے بارے میں, جو قرآن پڑھاتا ہے اس کا درجہ جو ہے وہ ہے کہ وہ بیان نہیں کیا سکتا, اس کا درجہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں. جب سے قرآن سے منہ موڑتے ہیں, منہ بناتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو جو اس کو ایزا پہنچتی ہے وہی جانتا ہے اس کو. قرآن پڑھنے کا درجہ کم ہے, اس ایزا کو برداشت کرنے کا درجہ بڑا ہے. جو قرآن جو پڑھاتا ہے نا, پڑھنا تو آسان ہے, اس کو برداشت کرنا لوگوں کو منہ پھیرنا قرآن سے, وہ درجہ ہے. درجہ تو وہ ہے. یہ ایزا جو سرکار کو ملی ہے, جو ان کے تفسیر پڑھنے والے جو غلام ہیں اس میں سے ایک حصہ کو بھی حاصل کرتے ہیں, وہ تکلیف. مہجورہ قرآن جو ہے, جو مہجورہ ہوا ہے, تو جو مہجورہ ہوا قرآن جو مہجور ہوا تھا تو اس کی ایزا سب سے کس کو ہوئی؟ سرکار کو ہوئی نا. سرکار کو ایذا ہوئی نا, جو قرآن پڑھنے والوں کو بھی اس میں ایذا ہوتی ہے. جیسے حسین کی شہادت کا جو غم ہوتا ہے اسی طرح قرآن کے مجذور ہونے کا غم ہوتا ہے. اب سرکار سے کوئی پوچھے کہ آپ کو زیادہ تکلیف کیا ہوئی, سرکاری جواب دے سکتے ہیں حسین کی شہادت زیادہ تکلیف ہوئی کہ قرآن کے مجذور کرنے تکلیف ہوئی, صرف سرکاری جواب دیں گے اس کا, ہم تو نہیں دے سکتے نا. لیکن اللہ نے حسین کی تکلیف کا ذکر تو نہیں کرا, اس میں قرآن کا ضرور ذکر کر دیا ہے. کیا آپ ہلاک ہو جائیں گے کیا؟ کبھی ہم نے ہلاکت کو ممبر سے بیان کرا؟ سرکار کے اس ڈر کو کبھی ممبر سے بیان کرا جو اللہ نے بیان کر دیا؟ یہی ہماری مصیبت ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم حسن عملا, جو کچھ ہوئے زمین پر موجود ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو امتحان لیں کہ وہ عمل کے اعتبار میں سب سے بہتر کون ہے. جو کچھ زمین میں اللہ نے اس کی زینت بنایا تاکہ اللہ امتحان لے لے کہ عمل کے حساب سے سب سے بہتر کون ہے. ایہم احسن عملا, جی اتنی چیز اللہ نے بنائی نا, کائنات کی خوبصورتیاں, یہ ساری خوبصورتیاں جو ہے نا اس لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے روح اس میں آ جائے, ہمارے روح ان میں گھومے پھرے, اس پہ اٹیچ ہو جائیں. ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں نا, اٹیچ ہو جاتے ہیں, پیسے میں اٹیچ ہو جاتے ہیں, بیوی میں اٹیچ ہو جاتے ہیں, بچوں میں اٹیچ ہو جاتے ہیں, عہدے میں اٹیچ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بنایا اللہ نے کہہ دیا نا سب زینتیں بنا کے رکھی ہیں تمہارے, وہ زینت جائز, ایسی بات نہیں زینت جائز نہیں ہے مومن کے لیے. قرآن میں آیا تھا زینت تم پہ جائز, ایسی بات نہیں, آزمائی شروع ہو جائے گی آپ کی. زینت جائز ہیں, حلال جائز ہے, لیکن آزمائش سب میں ہے. تو سر جب یہ آیت آئی تھی تو سرکار سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, کس میں سب سے بہتر کون ہے عمل میں؟ سرکار نے کہا سب سے بہتر عمل میں وہ ہے جو کہ حرام سے بچے, اللہ نے منع کرا ہے اور اللہ کی اطاعت کرے, یہ عمل میں سب سے بہتر ہوتا ہے. بولا متقیان نے جو زمین دنیا کو تین بار جو طلاق دی, اسی طرح اس لیے دی نا طلاق, جبکہ حلال سے بھی وہ بچتے تھے. بھائی وہ مولا علی سوکھی روٹی کیوں کھاتے تھے؟ کیا کیا ان کی حلال نہیں تھے یا گوشت روٹی کھاتے؟ بس یہی تو ہے نا, دوری رکھنا, یہ زینتوں سے دوری رکھنا. کسی نے مولا سے کہا کہ مولا میرا بھائی وہ بھی ایسا کرنے لگا, تو مولا نے کہا اس کو لے کے آؤ. تو مولا نے کہا کہ تو ایسا تو کرتا, کہ مولا آپ بھی تو کرتے, کہا کہ تو الگ ہے میں الگ ہوں, میں امام ہوں, میری کچھ اور ذمہ داری تیری کچھ اور ذمہ داریاں. بات آپ کو قصہ معلوم ہو رہا ہے, کوئی تفصیلہ ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں. تو یہ ہے کہ زینتوں میں رہ کے بھی آپ زینوں سے الگ رہیں, دل کو ایسا الجھائے نہیں. اولاد ہے, اولاد ہے, آپ محبت کریں اولاد سے, لیکن جب شہادت کا وقت ہو تو اولاد کو شہادت کے لیے بھیجیں. مال ہے لیکن خرچ کرنے کے تیار ہیں اس کو, لیکن نہیں کہ مال پکڑ کے بیٹھ گئے آپ. وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے چٹیل میدان میں بدل دیں گے. وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, جو کچھ زمین پر ہے اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. یہ کب ہوا چٹیل میدان؟ میزان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کہا چٹیل میدان کب ہوتا ہے؟ یہ جب زینتیں ہیں سب, یہ چٹیل میدان کب ہو جاتا ہے؟ چٹیل میدان جب ہوتا ہے جب ہمیں روح بدن سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم کسی الگ دنیا میں جا رہے ہیں, یہ ساری زینتیں ہم کو چٹیل میدان دکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے, ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے, ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, عرفا ہوتے ہیں, ان کی روح آرام سے نکلتی. کیوں نکلتی؟ کیوں وہ پہلے سے اس کو چٹیل میدان کر دیتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں اس میں, دل اٹکا کے نہیں رکھتے ہیں. جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح مشکل سے نکلتی ہے, اس کا دل اٹکا رہتا ہے, کہیں اس میں اٹکا دل, اس میں اٹکا دل, اس میں اٹکا دل. آپ کو اللہ نے آزمائش لیے رکھا ہے, آپ اولاد ہے لیکن اللہ پہلے, بیوی ہے لیکن اللہ پہلے, محبت خدا کی ہونا. خدا کسی نے پوچھا نا مولا متقیان سے کہ آپ بیوی زینب نے پوچھا تھا کہ آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا اس لیے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں بیٹی. تو جو کچھ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں بھائی, یہ سب حلال بھی تو اللہ کے لیے ہے, محبت خدا سے. तो जब ये जब रूह निकलेगी तो जब चटियल मैदान दिखेगा तो मालूम होना चाहिए कहाँ चटियल मैदान तो है ही है, आखिरी में समझ में आया तो क्या फायदा उसका, कुरान ने समझा दिया पहले से कि हमें रूह निकलेगी तो ये सब कुछ चटियल मैदान है हमारे लिए। ये अभी से समझ में आना ताकि इरफान बढ़े। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کون تھا اصحاب کہف؟ یہ اب پہلی سٹوری شروع ہوئی جو کہ انہوں نے یہود نے پوچھوائی تھی اصحاب کہف کی، یہ جو جوان تھے اصحاب کہف کے، یہ لوگ وہ تھے جو کہ خوف سے بادشاہ کے خوف سے نکل گئے تھے، ان کو خوف تھا کہ اگر وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا واحد پہ ایمان لے کے آئے تھے اور جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا مشرک تھا، وہ چاہتا تھا دوسرے خداؤں کی پوجا کرو، تو اس خوف سے نکل گئے تھے جوان اور غار میں جا کے انہوں نے جا کے اللہ سے کہا ہم نے تیری پناہ لے لی، جب پناہ لے لی تو اللہ نے پھر اپنی نشانی آگے دکھائی ہم کو، اس کو اگر آگے قصہ جاری رہے گا تو اس بات تفصیل ظاہر ہو جائے گی، ابھی تو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں میں کہ جب انہوں نے پناہ لی تو اللہ نے ان کو 300 سال سے اوپر نیند میں رکھا، اس کے بعد جگے، یہ قصہ ہے انشاءاللہ آگے پوری تفصیل آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانی میں سے تھے؟ اللہ کہہ رہا کہ عجیب نشانی تھے کیا، کیا عجیب نشانی تھے کیا ہے؟ ایک لفظ پڑھا ہے اس میں رقیم، ہے نا رقیم آیا، اس کا کیا مطلب ہے رقیم کا؟ تو رقیم سے مراد یہ میزان نے کہا کہ کئی باتیں کہیں میزان، رقیم سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تختی کو کہتے ہیں رقیم، کچھ لکھا ہوا ہو، لکھی ہوئی تختی کو رقیم کہتے ہیں، کہ ان کا قصہ بعد میں لکھ دیا گیا تھا، تختی تختی پہ لکھا تھا بادشاہوں کے آرکائز میں موجود ہے تختی، ایک وجہ رقیم اس لیے کہا گیا، دوسری وجہ کہ جو غار تھی اس کا نام ہو سکتا ہے رقیم ہو، یا وہ جو کتا تھا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا نام رقیم ہو، رقیمان، لیکن جو زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رقیم سے مراد یہ کہ جو تختی جو ہے جو لکھی ہوئی تختی تھی ان کے بارے میں، اس کے لیے اللہ نے رقیم لفظ استعمال کرا ہے۔ تو یہ غار کی درے کیا ہے؟ تو میزا نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہا کہ یہ جو غار جو ہے یہ غار چھپ گئی تھی، تو 1963 کے اندر آرکیولوجسٹ رفیق دی جانی نے اس کو پھر نکالا آرکیولوجسٹ اپروچ کر کے، یہ کہاں نکلی ہے؟ یہ جارڈن کی کیپٹل عمان، اس سے 8 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے راجیب گاؤں ہے، اس کے ماؤنٹین میں نکلی ہے غار، تو ابھی بھی وہ جو غار ہے وہ مشرق اور مغرب پہ کھلی ہے، جیسے سورج نکل سکتا دونوں طرف، جو قرآن میں آگے آئے تو آئیں گی موجود ہے، اور اس میں 7 اور 8 قبریں اندر ہیں بنی ہوئی، اور پینٹنگ بنی ہوئی ہے، کتے کی پینٹنگ بھی بنی ہوئی ہے جب یہ قصہ آگے آئے گا، اور اوپر ایک چرچ تھا جس کو توڑ کے پھر مسجد بنائی گئی، ایک سامنے بھی چرچ تھا جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی، جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جو قصے میں آگے پوری ڈیٹیل آئے گا تو میں نے آپ کو اس کا مطلب تعارف کرا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھا کیا تمہارے لیے کیا قصہ عجیب ہے کیا، سرکار سے ہی پوچھ رہا، ہم سے ہی پوچھ رہا ہے کہ عجیب ہے کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانی میں سے تھے کیا؟ تو میزان نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عجیب نہیں تھے، عجیب نہیں تھے، یہ اللہ کہ عجیب تھے، عجیب نہیں تھے، کیوں نہیں تھے عجیب؟ کہ عجیب اس لیے نہیں تھے کہ کوئی نئی بات تھوڑی، اللہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے بھائی، قیامت بھی تو آنے والی ہے، مردے بھی تو زندہ ہونے والے ہیں، اللہ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ عجیب ہوتی ہیں، یہ جو ہم روز کی نشانیاں دیکھتے ہیں عجیب چیزیں ہیں، قرآن جو نازل ہوا یہ عجیب نظام، عجیب چیز قرآن کا نازل ہونا نا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سورہ جنات کا نا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. عجیب تو یہ چیزیں ہیں, اللہ جس طرح سے کلام کرتا ہے یہ عجیب ہے کہ سارے جنوں انس مل کے بیٹھے ہیں تو قرآن نہیں لکھ سکتے, ایک آیت نہیں لکھ سکتے, یہ عجیب چیز ہے. عجیب تو یہ ہے, سلا دینا کسی کو 300 سال, یہ عجیب نہیں ہے, یہ عجیب ہے. اگر یہ عجیب قرآن کی ہم کو امپورٹنس لگے تو ہم قرآن کو کبھی چھوڑے ہی نہیں, حفظ کر لیں پورا, اس سے محبت کر کے اس کی نورانیت حاصل کرتے ہوئے, اس کا ایک ایک لفظ جس طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں تو ہم روئیں بیٹھ کے, جس طریقے سے اللہ نے اپنی زبان, اللہ نے اپنے طرف سے, اللہ کا منہ تو نہیں ہے لیکن ہم سوچ سکتے ہیں اس کی طرف سے جو آیا ہے وہ وہی کرام کر سکتا ہے. جنات سمجھ گئے تھے سورہ جن میں, جب جنات سمجھ گئے ہم نے عجیب قرآن سنا, کہ ہم سمجھے کہ نہیں اس بات کب تک کہ ہم سو جاتے ہیں قرآن سن کے, جنات کی طرف ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اور آپ ہیں کہ آپ منہ قرآن سے منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو عجیب ہی نہیں دکھا اس تک قرآن. سورہ کیف اتنا عجیب سورہ ہے, جس طریقے سے اللہ نے بیان کے لیے جس طرح اللہ کا قلم چلتا ہے عجیب قلم چلتا ہے قرآن میں. اذ اول فتیتو الی الکحف فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا. جب کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا کر. جب یہ جب جان چلے گئے غار میں پناہ لی تو کیا کہا انہوں نے, یہ ہمیشہ دعا پڑھنا چاہیے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, یا میرے پروردگار تو تیری طرف سے ہم کو رحمت دے, وہ حی لنا من امرنا رشدا اور ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما. رشدا صحیح رستہ بتا, رشدا سیدھا رستہ دکھا. دو چیزوں کی دعا کری, کیا چیزیں, اپنی طرف سے رحمت دے اور سیدھا رستہ دکھا دے. رحمت کہے گی سپورٹ کر دے ہم کو, ہم آ گئے غارے پناہ لیے پتہ نہیں کہا کہ ہم کو پکڑ کے مار ڈالیں گے, آگے کیا کرنا ہم کو تو ہی بتائے گا, رہنمائی بھی تو ہماری کرے گا. یہ دعا ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. ہم کئی بار اس طرح کی مصیبت میں گھرے رہتے ہیں ہماری زندگی میں, ہم کو لگتا نہیں کہ ہمارے کیا ہونے والا, دعا پڑھے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہینا من امرنا رشدا, کئی بار سمجھ گئے تو ہم کیا کریں, اللہ یہ کرے وہ کرے تو رستہ بتا, یہ دعا پڑھے ہیں. کئی بار یہ مصیبت ہم پہ بھی آتی ہیں, غار کی مصیبت ہم پہ بھی آتی ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت میں داخل رہے, اللہ کی مدد آتی رہے اور ہم کو اللہ ہم کو رستہ بتاتا رہے. محرم کے ایام چل رہے ہیں, نبی جو آیت پڑھی تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ آیت جو نبی آیا تھے امام حسین کا سر مبارک پڑھ رہا تھا جب کہ وہ نوک نیزہ پہ تھا, سر مبارک پڑھ رہا تھا, کیوں پڑھ رہا تھا, اسکالرس کے علماء کے اپنے اپنے اس بارے میں اوپینین سے کہ کیوں پڑھ رہا تھا, سر مبارک کیوں پڑھ رہا تھا, یہ آیت کیوں پڑھ رہا تھا, یہ آیت کیوں پڑھ رہا تھا. بعض نے فرمایا کہ آیت اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جس طریقے سے ان جوانوں نے اس بادشاہ کی سامنے, اس کے ظلم کے سامنے آواز اٹھائی اور اللہ نے ان کی مدد کری, امام حسین کا سر گویا کہہ رہا ہے کہ میں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اللہ نے میری نصرت کری ہے. آج نصرت دیکھ رہے ہیں امام حسین کی جو دنیا بھر میں, کہا کہ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں گویا کہ تم بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا, تم چپ نہ بیٹھنا, اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ نصرت بھی کرے گا, رحمت بھی آئے گی اور آستھا بھی دکھائے گا. آج انقلاب اسلامی بھی اسی طرح آیا ہے نا, انقلاب اسلامی کیسے آیا ہے, اللہ کی رحمت اور اللہ نے راستہ دکھایا ہے, جو آج انقلاب اسلامی نے دنیا کے سامنے جس طریقے سے امام کی نصرت کری ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو سر جو مولا کا سر جو پڑھ رہا تھا یہ آیت, تو بتانا چاہ رہا تھا مولا, بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا تم کو یہ عجیب نہیں دکھتا کہ میرا سر نیزے پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ عجیب بات نہیں ہے کیا. واقعی عجیب بات ہی کہ سر نیزے پہ قرآن چل رہا ہے. یا اللہ کیا عجیب بات ہی کہ سر نیزے پہ تھا قرآن چل رہا تھا. اللہ نے امام حسین ساتھ جو جو چیزیں منسلک ہیں عجیب چیزیں منسلک ہیں. 1400 سال پہلے شہادت ہوئی, کسی نے سوچا تھا؟ یہ جابر بادشاہ نے سوچا تھا کہ 2018 کے اندر 22 ملین لوگ آ کے اس در پہ آ کے چہلوں پہ آ کے مولا کے سامنے حاضر ہوں گے اور چہلوں پر پا کریں گے؟ کسی نے کبھی سوچا تھا کیا؟ اور عجیب بات سنے کہ جو قائد جب امام زبا آئیں گے تو یہ جو سر ہوگا اسی خون کا بدلہ لیا جائے گا, یہ عجیب بات نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.